بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 23 جنوری 2009، مسجد دار السلام، باغ جنا، لاہور میں، امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تنظیم اسلامی کے اشرہ استغفار کے حوالے سے توبہ کی منادی کے موضوع پر خطاب فرمایا. اس خطاب کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال جل وعلا كما ورد في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال جل وعلا كما ورد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ تنظیم اسلامی نے توبہ کی منادی کے عنوان سے قوم کو جگانے کی ایک مہم شروع کی ہے. چنانچہ پچھلے جمعے جو میرا خطاب تھا وہ اسی حوالے سے تھا. حالات جو بھی ہیں سب کے سامنے ہیں. پاکستان میں داخلی خلفشار بھی ہے اور بیرونی یلغار کا بھی سامنا ہے. اندر سے بھی معاملات انتہائی مخدوش ہیں. فوج اور عوام وہ آپس میں نبرد آزما ہے. ہمارے شمالی علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں عوام کو بھی آپس میں لڑایا جا رہا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ دو طرف سے بیرونی یلغار ہے. یہ جو وقت گزرا ہے پوری قوم جانتی ہے. ایک فضا بن چکی تھی کہ کسی بھی وقت بھارت جو ہے وہ جارحیت کا ارتکاب کرے گا. اس لیے کہ مسئلہ صرف بھارت کا ہی نہیں تھا، اس کے پشت پر امریکہ پوری طریقے سے اسے نہ صرف یہ کہ سپورٹ کر رہا تھا بلکہ پش کر رہا تھا. اور اس کے ساتھ اسرائیل، وہ تو ہے ہی، یہ جو ٹرائیکا بنی ہوئی ہے ایک بہت ہی منحوس قسم کی، اس کا حصہ ہے امریکہ، اسرائیل اور بھارت جو پاکستان کے وجود کے مٹانے کے درپے ہیں. اسی کے ساتھ نیٹو بھی ہے جو ان کے ساتھ دے رہی ہے، وہ بھی ایک بڑی عالمی قوت. تو ایک طرف سے بھارت اور دوسری طرف سے نیٹو فورسز امریکہ مغربی سرحد سے وہ اسکویز کر رہے ہیں. یہ جو شکل بن گئی تھی، اگرچہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اب جنگ ٹل گئی ہے، لوگوں کی رائے متفرق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جو ہوگا صرف واقعی اس کا علم تو اللہ کو ہے، اور اگر جو ہونی ہے اس کو ٹال بھی کوئی سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اور ہماری صورتحال یہ ہے، 9/11 کے بعد سے ہماری جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے ایک سٹانس لیا قومی طور پر کہ زمینی حقائق گراؤنڈ ریئلٹیز ہم امریکہ کے مقابلے میں کمزور ہیں، لہذا امریکہ کے خلاف سٹینڈ تو نہیں لے سکتے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ لو کچھ دو، بلکہ وہ بھی نہیں، اس کی مانتے چلے جاؤ پوری طریقے. یہی ہمارا اس وقت قومی حکمت عملی تھی، خارجہ پالیسی تھی، اس کا یہ ایک واحد نقطہ یہ تھا. اور وہی مسئلہ ہوا بھارت کے مقابلے میں، بھارت بھی ایک بڑی قوت اور اس کی پشت پر امریکہ بھی موجود ہے. لہذا زمینی حقائق کا تقاضا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے ڈی جی کو، ڈائریکٹر جنرل کو بھیج دو. ہم کہتے ہیں ہم بھیج دیتے ہیں، جو کہو گے وہ ماننے کو تیار ہے. یہ جو صورتحال ہے یہ ہے کہ جس میں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بالکل بے بس اور لاچار ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر رکھا. ہمارے وزیر خارجہ کا بیان بار بار آتا رہا، وزیر دفاع، کہ ہم امریکہ کے مقابلے میں کمزور ہیں، ہم لڑ نہیں سکتے. بات ہی ختم ہو گئی. جب وزیر دفاع صاحب یہ کہہ دیں اور پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہم تو ریزسٹ کرنے کے قابل ہیں ہی نہیں، تو اس کے بعد جو ہے مزید کچھ کہنے کی حاجت باقی نہیں رہتی. اس کا مطلب ہے ٹوٹل سرنڈر. اور یہی بات پچھلے دنوں آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارا جو بھی آئی ایس آئی کے اس وقت چیف ہیں پاشا صاحب، ان کی زبان سے بھی کہلوائی گئی کہ ہم امریکہ کے مقابلے میں سٹینڈ نہیں لے سکتے. شکست خوردہ ذہنیت، ایٹم بم اپنی بغل میں رکھتے ہوئے بھی یہ سوچ، یہ مینٹیلٹی. مجھے اس موقع پر ضرور یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ ہمارے بالکل برابر میں، اور یہ کوئی پچھلی کئی صدیوں پرانی بات نہیں ہے، اسی عہد میں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو واقعتاً ہر قسم کے وسائل سے محروم تھے، وہ امریکہ کے سامنے نہیں جھکے، سٹینڈ لی. اور اب تک امریکہ انہیں شکست نہیں دے سکا. کتنے سال ہو گئے 9/11، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر امریکہ کے قدم نہیں جم سکے. بار بار ہر طرف سے یہی بات آ رہی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے سٹینڈ لیا. یہ بے انصافی ہے، دھاندلی ہے، بے اصولی ہے جو امریکہ کر رہا ہے. ہم کیوں اس کے آگے در میں؟ کیا ثبوت ہے؟ ثبوت تو کوئی پرووائڈ کیے نہیں. عراق کے اوپر حملہ کیا اور جو ثبوت اس وقت مہیا کیے گئے، ثابت ہو گیا وہ سب کے سب صفر تھے، وہ فریب تھا، دھوکے پر مبنی تھی، فیک. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ دنیا میں اس وقت جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اخلاق کا، اصول کا، انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ امریکہ فوری طور پر وہاں سے وڈرا کرتا جب ثابت ہو گیا کہ جو الزامات لگائے تھے وہ بے بنیاد تھے، تو فوری طور پر وڈرا کرتا اور تلافی کرتا، اور جتنی جانی نقصان ہوا اس سب کو ازالہ تلافی کرتا، کمپنسیشن دیتا، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ معافی مانگتا مسلمانوں سے. اصول کا تقاضا یہ تھا. لیکن اصول کون کہاں؟ اصول تو ایک ہی ہے یہاں اس وقت دنیا میں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جنگل کا قانون. باقی یہ صورتحال ہے جس میں ہم ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے. ہم انتہائی کمزور ہیں، ہم نے اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے بے بس لاچار. اللہ نے ہمیں ایٹمی صلاحیت دی، ہمیں اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، وہ بھی ایک بوجھ بن گیا ہماری اس بزدلی کی وجہ سے، شکست خوردہ ذہنیت کی وجہ سے. تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ایک مضبوط سہارا، مدد اللہ کی چاہیے اس وقت. ابھی اوباما جو ہیں وہ نئے صدر بنے ہیں، انہوں نے تقریر بھی کی ہے، اس سے بڑی توقعات بھی بہت سے لوگوں کو وابستہ ہو گئی. لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، انہوں نے پہلے بھی جو عزائم پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، یہاں قبائلی علاقوں کے حوالے سے جو ان کے عزائم میں، وہ بش سے دو گنا آگے کی بات کرتا. اور یہ کہ اوباما جو بھی ہے، امریکہ کا کوئی پریزیڈنٹ ہو، فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں. آپ کے علم میں اور اس کو تو پیچھے کوئی مضبوط بیک، کوئی پشپناہی حاصل نہیں ہے، وہ تو یہودیوں کے انگلیوں پر ناچنے والی شخصیت ہوگا، جیسے چاہیں گے کریں، اس وقت چاہے وہ جو بھی بیانات دے دیں۔ مجھے یاد ہے بش کے آنے پر بھی مسلمانوں نے بڑی خوشی منائی تھی، خاص طور پر امریکہ کے مسلمانوں، اب حالات بدل گئے، اب مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ آزادی ہوگی امریکہ میں، بہت پہلے سے بہتر حالات ہوں گے، اور اب وہی توقعات اوباما سے وابستہ کر لی گئی، اور یہودی جو بھی لابی ہے، یہ ابلیسی لابی، اس کا سب سے مضبوط اور مؤثر ہتھیار کیا ہے؟ میڈیا، میڈیا کی قوت۔ 9/11 کے واقعے کو جس طریقے سے انہوں نے رنگ دیا، خود ڈرامہ سٹیج کیا، اور ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک شدید غم و غصہ جو ہے پیدا کر دیا، کوئی مسلمان کی بات سننے کو تیار نہیں، کسی مسلمان حکمران کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ آپ افغانستان پر حملہ کرنے چلے ہیں، بھائی ثبوت تو پیش کرو۔ یہ بات بھی کی تھی تو کسی ایک یورپ کے کسی ملک نے آواز اٹھائی تھی، ثبوت ہونے چاہیے، ہمیں تو اس کی بھی توفیق نہیں، یہ میڈیا کا کرشمہ تھا۔ اور میں نے کہا یہ ابلیسی لابی ہے، ابلیسی نظام ہے، اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہودی اس وقت۔ مجھے اقبال کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ ابلیس نے جو دعویٰ کیا کہ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم، دریا بدریا، جو بجو، اور کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ وہ ایک ہو کیا ہے؟ ابلیس کی ہو وہ یہی میڈیا ہے، اس کے ذریعے وہ جو چاہیں جو رنگ دے دیں، جس کو چاہیں مجرم بنا دیں، جس کے خلاف چاہیں نفرت پیدا کر دیں، اور اس کی قوت انہی کے ہاتھ میں ہے، خاص طور پر امریکہ میں، اور پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر بھی بحثیت مجموعی وہ غالب ہے۔ تو باہر کیف، یہ وہ صورتحال ہے جس میں ہم نے توبہ کی منادی کی مہم شروع کی، کہ ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ضربت علیہم الذلت و المسکنہ کا مصداق ہے، ذلت اور رسوائی اور مسکنت مسلمانوں کا اس وقت مقدر ہے، بے بسی، لاچاری، ہیلپ لیسنس، اور پاکستان کو اس وقت ٹارگٹ کر دیا گیا ہے، یہ اپنی بقا اور سالمیت کی جنگ لڑ رہا ہے، امریکہ، بھارت، اسرائیل، یہ اصل میں پاکستان کے وجود کو مٹانے کے در پہ ہے، حصے بکھرے کرنا ان کی پلاننگ ہے، وہ اپنے منصوبے بہت پہلے بنا کر اور اس کو عام کر چکے ہیں، نشر کر چکے ہیں، پھیلا چکے ہیں، اور اب ان عزائم کی تکمیل کا گویا کہ آخری مرحلہ آ گیا، بظاہر یوں محسوس ہو رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے ہر طرف گھیراؤ کیا۔ یہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے، راہ عمل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اور نصرت کو دوبارہ ہم کیسے شامل حال کر سکتے ہیں؟ ایسا مسئلہ یہ، اللہ ہماری پشت پر ہو تو ہم سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں۔ اِن یَنصُرکُمُ اللہ فلا غالب لکم وَإِن یَخْذُلکُم، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے، تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لے، اور وہ کیوں کھینچے گا جب تم خود اس کی دین سے بغاوت کر رہے ہو گے، جب اس کی وفاداری کا دم بھرنے کی بجائے اس کے جو باغی ہے، اس کا باغی شیطان ابلیس، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کی معاشرت، اس کی معیشت، اس کو اپناؤ گے، اللہ کے باغیوں کے صف میں کھڑے ہو جاؤ گے، تو یہ ہے پوری دنیا میں یہ کیفیت مسلمانوں کی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور وہ اگر اپنی مدد تم سے ہٹا لے، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِي، تو پھر کون ہے جو اس کے بعد اور اس کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ تم ایسی حرکت کرو گے تو تم اللہ کے عذاب کی زد میں ہوگے، اور پھر تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ ہم نے ایک زمانے میں سمجھا تھا بس مشرف صاحب ہٹ جائیں گے تو سب خیر ہو جائے، اس مسجد کے نمازیوں کو یاد ہے، الحمدللہ اس ممبر سے یہی بات کہی گئی، کہ قوم نے اگر بحثیت مجموعی قبلہ درست کر دیا ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت ہمیں حاصل ہو گئی ہے تو یقیناً حالات بدل جائیں گے، اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر مشرف ہو یا کوئی ہو، حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ہاں آئی ہے تبدیلی، لیکن وہ کیا تبدیلی ہے؟ وہ پہلے سے بدتر حالات. حالانکہ جمہوری سیٹ اپ ہے، پہلے آپ کہتے تھے مشرف جو ہے وہ زبردستی آ کر ہمارے اوپر حکمران بن بیٹھا، جن کو ہم نے چوکیدار بنایا تھا وہ ہمارے مالک بن بیٹھے، گن پوائنٹ پر انہوں نے ہمیں غلام بنا دیا. اب کیا ہے؟ اب آپ نے اپنے ووٹوں سے، پوری پارلیمنٹ نے اٹھا کر بٹھایا اس شخص کو جو اسی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا اور زیادہ قوت سے بڑھا رہا، اور حالات بدتر ہیں. حالات تو اچھے ہو جانے چاہیے تھے، اب سارے مسئلے کا حل جمہوریت جمہوریت جمہوریت. آئی کہ نہیں جمہوریت؟ یہ ہے وہ صورتحال، مسئلہ وہ نہیں ہے، تشخیص ہی غلط ہے. تشخیص یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے، ہم اللہ کی رحمت اور نصرت سے محروم ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ کے دین سے غداری کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، وہ غفور اور رحیم ذات. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. وہ تو آج بھی ہماری مدد کے لیے تیار ہے. وہ حدیث کے الفاظ ہے، تم اللہ کی طرف ایک بارش بھر آتے وہ ہاتھ بھر آتا، تم چل کر آتے وہ دوڑ کر آتا. لیکن ہم اس کی طرف رخ تو کریں. یہ رخ کرنا کہ نماز تو پڑھ لی لیکن بقیہ پوری زندگی میں اپنی من مانی چلے گی، نفسانی خواہشات کی عملداری ہوگی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی جو بھی زمانے کا چرن ہے اس کے ساتھ چلیں گے، چاہے اللہ اور رسول کے احکامات کو پاؤں تلے دوڑنا پڑے. ہاں نماز کا وقت آئے گا نماز پڑھ لیں گے. یہ نہیں ہے اللہ کی طرف رخ کرنا، یہ تو ڈٹائی ہے. یہ پروردگار تیری بس چند باتوں کو ہم مانیں گے، باقی کو ہم اپنی زندگی سے ہم نے خارج کیا ہوا ہے. اس میں نہ تیرا حکم نہ تیرے رسول کا فرمان، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. قبلہ سیدھا کرنا ہے تو پورا قبلہ سیدھا کرو، اور اللہ کی رحمت اور نصرت حاصل کرنی ہے تو پہلا قدم ہے توبہ، سچی توبہ. اسی لیے ہم نے توبہ کی منادی کے حوالے سے اپنی بساط کے مطابق قوم کو جگانے کی ایک کوشش کی ہے جو اس کا آغاز کیا. اگر حالات بدل سکتے ہیں تو صرف اس ذریعے سے، وہ قادر ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائے تو امریکہ اور ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کچھ بھی ہمارا بگاڑنا چاہیں نہیں بگاڑ سکتے. اور توبہ جو ہے سچی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں سچی توبہ. اور میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ توبہ کے جو عملی تقاضے ہیں ان پر گفتگو ہوگی آئندہ. مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں. توبہ کا مطلب بھی کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ نے جو صراط مستقیم عطا کر دی، ہم کہتے ہیں کہ ہم اسی پر چلیں گے، اللہ کی بندگی غلامی اختیار کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان سے یہ کہتے ہیں، عملاً ہم شیطان کے رستوں پر چل نکلتے ہیں، نفسانی خواہشات کے رستے پر چل نکلتے ہیں. صراط مستقیم سے ڈیویشن، انحراف، اللہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے اللہ کے جو دشمن ہیں ان کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا لیتے ہیں. تو توبہ کا مطلب کیا؟ پلٹنا، واپس پلٹنا اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اسی صراط مستقیم کی طرف. آئندہ قبلہ سیدھا ہوگا. وانیبوا الی ربکم متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی جانب، واسلبو لہو، اور اسی کے سامنے سر جھکا دو پورے طور پر، اور سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ یہ ہے کہ احساس ندامت ہو، پشیمانی ہو، پروردگار خطائیں ہوئی ہیں، تقصیرات ہوئی ہیں، ہم سے زیادتی ہوئی ہے دین کے معاملے میں، گناہ کیے ہم نے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے، تو ہی ہے جو خطاؤں کا معاف فرمانے والا ہے. اعتراف گناہ بھی ہو، پشیمانی بھی ہو، ندامت کا احساس بھی ہو، اور پھر اللہ سے درخواست کی جائے کہ پروردگار سابقہ گناہوں کو، تفصیلات کو معاف کر. یہ ہے اس کا آغاز. اور مصمم ارادہ ہو، سچی توبہ، کہ ہاں آج توبہ کر رہے ہیں کہ گناہ نہیں کریں گے، تو آئندہ بھی عزم ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے اللہ کی، عزم مصمم، سچی توبہ یہ ہے. اور اس کے برعکس ہماری توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں کوئی ارادہ نہیں ہوتا گناہ کو چھوڑنے کا، نافرمانی سے باز آنے کا، بس پروردگار تو معاف کرتا چلا جا، ہم نے تو یہی کام کرتے رہنا ہے. یہ نہیں ہے سچی توبہ. توبو الی اللہ توبتن نصوحا، پلٹو اللہ کی طرف، لیکن پلٹنا ہونا چاہیے بالکل خالص خالص نیت کے ساتھ، توبت النصوح، اس میں کھوٹ نہ ہو، بدنیتی شامل نہ ہو کہ پروردگار معافی تو مانگ رہے ہیں لیکن آئندہ بھی چھوڑیں گے نہیں ان کاموں کو، بلکہ پورا عزم ہو، قبلہ درست کریں گے تو پورا، یہ نہیں کہ نماز کے وقت قبلہ رخ ہو گئے. ہماری معاشرت بھی وہی ہوگی جو تیرے محمد، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اسلامی معاشرت، اسلامی معیشت، اسلامی طرز بود و باش. تو باقیف سچی توبہ، اس کے اندر پشیمانی ہے، ندامت ہے، آئندہ کے لیے عزم مصمم ہے. سورہ فرقان میں اس کا ذکر آیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. اس آیت سے پہلے کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الا ناقر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی نوع کے شرک کے اندر ملوث نہیں ہوتے، اور نہ وہ کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ. لیکن بعد میں ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کسی وقت جذبات میں آ کر، کہیں جہالت میں، نادانی میں، کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی ہو جائے، تب بھی توبہ کا رستہ کھلا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان غفاری ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پہاڑ، کسی کے گناہوں کا ڈھیر اتنا بڑا ہو جیسے کوہ احد، سچی توبہ کرے گا سب معاف ہو جائے. اور چونکہ مدینہ والوں کے لیے وہ کوہ احد ہی سب سے بڑا پہاڑ تھا، کسی کو آگے لے جائیں ہمالیہ کے برابر بھی ہوں گناہ، لیکن سچی توبہ ہو، توبۃ النصوح. اور وہ کیا ہے؟ الا من تاب، اللہ کی طرف پلٹنا ہے ندامت کے جذبات کے ساتھ کہ ہاں ہم سے کوتاہی ہے، اعتراف گناہ، ربنا ظلمنا انفسنا. الا من تاب و آمنا، اور پھر وہ ایمان لائے، اپنے عہد کی تجدید کرے، ایاک نعبد، وہ عہد تو نماز کی ہر رکعت میں تجدید ہو رہی ہے، پھر شعوری طور پہ تجدید کرے کہ آئندہ پوری زندگی پروردگار تیری غلامی میں گزرے گی، ہر کام تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوگا، تجدید عہد. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل بھی آئندہ کرے نیک، اپنے عمل کی اصلاح بھی کر لے، یہ نہیں ہے کہ پرنالہ وہیں گر رہا ہے. یہ ہے سچی توبہ. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اور عام طور پر اس سے مفہوم یہ لیا گیا کہ سابقہ تمام گناہ، چاہے وہ کبیرہ تھے اور اکبر الکبائر تھے، سب صاف کلین سلیٹ، اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ انسان کو نیکیوں کی، خیر کے کاموں کی توفیق دے دے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری. آگے پھر فرمائے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو کوئی اللہ کی طرح متوجہ ہوا، جس نے توبہ کی اللہ کی جناب میں اور پھر عمل بھی کیا نیک، عملی قبلہ بھی درست ہو گیا، متوجہ ہوا اللہ کی طرف، اور پھر زندگی کا رخ بھی وہی ہے، عملی قبلہ بھی اب درست ہے، صراط مستقیم پر چل رہا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، یہ ہے وہ شخص جس نے توبہ کی جیسے کہ توبہ کی جانی چاہیے، یہ ہے صحیح توبہ. اب اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ بالکل واضح ہے، جب ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں یا کا نعبود، پروردگار تیری بندگی اور غلامی، اسی میں زندگی گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا تو ہم سے ایک عہد اور بھی ہے جس کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ تو تمام اہل ایمان سے ان کی جانیں، ان کے مال خرید چکا جنت کے عوض. اب یہ جان اور مال اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ جو وعدہ، جو سودا ہم نے اللہ سے کیا، ہم اس میں خیانت کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہم دعوے دار تو ہیں، امیدوار تو ہیں کہ جنت ہمیں ملے گی، جنت ہے ہی مسلمانوں کے لیے، ہمارا کہنا تو یہی ہے. بس کوئی شخص پیدائشی مسلمان بھی ہے، جنت میں تو اس کی سیٹ ریزروڈ ہے، اس کی تو وراثت. لیکن یہاں فرمایا کہ ٹھیک ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ سے تمہاری ڈیل ہو گئی، سودا ہو گیا، اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، لیکن وہ ڈیل کیا ہے کہ جان اور مال اب یہ تمہارے نہیں ہیں، اللہ تم سے خرید چکا ہے، اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں گے، اس میں انحراف نہیں ہوگا، اس میں ڈنڈی نہیں ماری جائے گی اب، اور اس کے دین کے غلبہ و سربلندی کے لیے، غلبہ و قیام کے لیے خرچ ہوں گے یہ جان اور مال، یہاں تک کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، دین کے غلبہ و قیام کی جدوجہد میں قتال کا مرحلہ آئے گا تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جائیں گے، اس لیے کہ بیچ چکے اللہ، اللہ خرید چکا ہے، یہ ہمارا ہے ہی نہیں. اب اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، سیدھی سی بات، اس عہد کو پورا کرنا ہے بقیہ زندگی. اسی کو قرآن مجید اس انداز سے بھی واضح فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اہل ایمان دین میں، اسلام میں، اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ دین صرف مسجد کا دین تو نہیں ہے، صرف نماز روزے کا دین تو نہیں ہے، یہ تو کل زندگی کو محیط ہے، اجتماعی بھی، انفرادی بھی، اور اجتماعی زندگی کے بھی تمام گوشے. اس پورے دین میں داخل ہونا، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کر. شیطان کا اپنا ایک نظام ہے، اس کا اپنا جو ہے، علامہ اقبال نے تو اس جہوری سیٹ اپ کو بھی ابلیس کی طرف نسبت دی ہے. ابلیس کا سیاسی نظام کون سا تھا؟ ایک زمانے میں بادشاہت کے ذریعے وہ اپنا نظام چلا رہا. اللہ کا عطا کردہ سیاسی نظام کیا ہے؟ خلافت. انسان اللہ کا نائب ہے، اور وہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ کے دستور اور قانون کو نافذ اور رائج کرنے کا پابند ہے، اپنی منمانی نہیں کر سکتا، قانون اللہ کا، دستور اللہ کا۔ شیطانی ابلیسی نظام کیا ہے؟ کسی دور میں بادشاہت کے پردے میں وہ ابلیسی نظام چل رہا تھا، اور اب ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، ابلیس کہہ رہا ہے۔ یہ جو انداز ہے جمہوری، اور خاص طور پر یہ کہ جمہور جو چاہے قانون بنائے، کفر ہے، شرک، اور جمہوریت کا تصور دنیا میں یہی ہے۔ مسلمان وہ تو اللہ اور رسول کے احکامات کا پابند ہے، اس کے اندر اندر قانون سازی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری پارلیمنٹ نے وہ کام کر کے دکھا دیا، تحفظ حقوق نسواں بل پاس کیا جو قرآن و سنت کے صریح انخلاف تھا، اور قوم اس پر کھڑی نہیں ہوئی، پورے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے کہا کہ یہ خلاف قرآن و سنت ہے، اور یہ پارلیمنٹ ہماری جو ہے وہاں سے منظور ہوا۔ جس جمہوریت کی، جو جمہوریت ہمارے ہاں چل رہی ہے، یہ وہی ہے۔ بہر کیف، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، اس کا اپنا ایک جمہوری نظام ہے، اس کا اپنا ایک معاشی نظام ہے، اس معاشی نظام کے دو اہم اس کی اجزاء ہیں، ایک سود اور دوسرا جوا۔ آج پوری دنیا بشمول مسلمان، مسلمان ملک، کہیں وہ اسلام کا نہ سیاسی نظام ہے، نہ معاشی نظام ہے، نہ معاشرتی نظام۔ شیطان کا معاشرتی نظام کیا ہے؟ وہ بے حیا تہذیب جو ہر گھر میں پہنچ چکی ہے، ٹی وی کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، ان چیزوں سے تو روکا گیا تھا۔ ادخلوا فی السلم کافۃ اہل ایمان، پورے کے پورے داخل ہونا اسلام میں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، اس کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، سن لو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہاری عاقبت برباد کر دے گا۔ لیکن ہم تو قرآن پڑھتے بھی ہیں، اگر کبھی توفیق مل جائے تو صرف حصول ثواب کے لیے، آیت پڑھ کے حروف کو گن لیں گے، اتنے ثواب ہم نے حاصل کر لیا۔ وہ پیغام اس کے برعکس چل رہے ہیں، تو توبہ جو اس کے عملی تقاضے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، ہر مسلمان طے کرے کہ اب پوری زندگی میں قرآن و سنت، اللہ اور رسول کی اطاعت، یہی مقدم ہوگا، گھر کے اندر بھی ماحول وہی ہوگا، اصول وہی ہوں گے، ویلیوز وہی ہوں گے جو قرآن و سنت نے دیے، معیشت کے اندر بھی وہی اصول ہوں گے، ورنہ ہمارے ہاں تو آج ایک ہی اصول ہے معیشت میں، ہر وہ کاروبار کرنا چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ملے، بس۔ فیزیبلٹی رپورٹ جو بنتی ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ اس میں یہ کنسیڈریشن کہیں نہیں ہوتی کہ یہ جو کچھ ہم کرنے چلے ہیں شرعاً اس کی اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے، ضرورت نہیں، وہ اس طرف تو ہم نے جانا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے پورا نظام، اس پر قرآن و سنت کی ٹوٹل بالا دستی ہو، اگر یہ نہیں ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اگر اللہ کے اتار نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے تو یہی لوگ تو کافر ہیں۔ اب اگر توبہ کرنی ہے تو ان سب چیزوں کی اصلاح کرنی ہوگی، ذاتی طور پر بھی طے کریں، زندگی سے وہ ساری چیزیں خارج ہوں گی جو اللہ اور رسول نے جن کو حرام قرار دیا، جن کو ممنوع قرار دیا، جنہیں ناجائز قرار دیا، اور ان تمام پر عمل کریں گے جو لازم ہیں، فرض ہیں، واجب، اور پھر اسی کے اندر یہ بھی آئے گا کہ اجتماعی نظام کو بھی اس کو بھی غالب کرنے کی جدوجہد کرنی ہے، ورنہ تو ہم ایک کافرانہ نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اجتماعی توبہ کا تقاضا یہ ہے، قوم کی امت کی حالت اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک اجتماعی جرائم کا ہم ازالہ نہ کریں، اور اس وقت امت کا سب سے بڑا اجتماعی جرم اور ہمارا مسلمانان پاکستان کا سب سے بڑا اجتماعی جرم کیا ہے؟ ہم نے 62 سالوں میں بھی یہاں پر دین کو قائم نہیں کیا۔ کوئی جواز ہے؟ چلیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، بس یہ نعرہ تھا، وعدہ نہیں تھا۔ چلو نہ صحیح، سوال یہ ہے کہ 90% سے زیادہ مسلمان ہوں اور اللہ کے دین کو قائم نہ کریں، اللہ کی شریعت کو نافذ نہ کریں، تو مجرم ہے کہ نہیں؟ ابلیسی نظام کو جو ہے یہاں پر تحفظ دیا جا رہا ہو، اس کی جڑوں کو مضبوط کیا جا رہا ہو، جرم ہے کہ نہیں؟ اجتماعی جرم، بہت بڑا اجتماعی جرم، یہ تو اللہ سے اور اس کے دین سے غداری ہے، بے وفائی ہے۔ اور یہ تو ملک تھا ہی اسلام کے نام پر، ہندوؤں سے جھگڑا کیا تھا؟ نسل کا جھگڑا تھا، زبان کا جھگڑا تھا، ایک ہی جھگڑا تھا، ان کا مذہب علیحدہ، ہمارا الگ۔ ہم اپنے مذہب کے مطابق عمل نہیں کر سکتے، اس کو نافذ و قائم نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے وہ میجورٹی میں ہیں، ہمیں الگ خطہ زمین چاہیے جہاں ہم اپنے مذہب کو قائم کر سکیں، اپنے دین کو قائم کر سکیں، اسلامی ماحول میں رہ سکیں۔ سب سے بڑا اجتماعی جرم یہ ہے، اس کا ازالہ نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات کے حوالے کر دے گا جیسے کہ کیا ہوا ہے۔ اور یہی بات ہے جو قرآن میں بڑی وضاحت سے کہہ دی گئی دو ٹوک انداز میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اہل ایمان تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہاری مدد کرے، ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہو صبح و شام، سن لو، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تب وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ القوی ہے، العزیز ہے، اس نے جس امتحان میں ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے کفر کا غلبہ ہے، ابلیسی تہذیب ہے، شیطانی معاشرت ہے، اللہ کو دیس نکالا دے دیا گیا، یا اللہ کی مرضی نہیں چلے گی، یا شیطانی نظام چلے گا، اور تم بیٹھے ہوئے ہو اپنی نماز روزہ، اپنی تسبیحات، اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد بھی نہیں کرے گا۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اس باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو، یہی تو امتحان ہے، اسی امتحان میں تو ڈالا گیا۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ صرف کافروں کے لیے امتحان نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی 24 گھنٹے ہمارے تو امتحان میں ہیں، رزلٹ وہاں جا کے اناؤنس ہوگا اس کا، اور وہ امتحان یہی ہے، وفاداری کا امتحان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ کھول دینا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، جو وفادار ہوں گے وہ باطل نظام کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ شریعت کی دھجیاں بکھرتے نہیں دیکھ سکتے، ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہوں گی۔ من را منکم منکرا فلیغیر بیدی فان لم یستطع فبلسانی فان لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان، تو مدد تمہیں چاہیے، اور واقعی اس وقت ہمیں مدد چاہیے اللہ کی، امریکہ کے مقابلے میں، بھارت کے مقابلے میں، اسرائیل کے مقابلے میں، نیٹو کے مقابلے میں، چائنا پاکستان کے ساتھ اس کے اچھے براسم ہیں، وہ دوست ہیں، اس کی اپنی مصلحتیں ہیں، لیکن اسلام تو وہ بھی برداشت نہیں کرتا اپنے آپ۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ہم تو ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے ایک اعتبار سے، لیکن اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر کوئی پرواہ نہیں، اور اللہ اگر ہمارے ساتھ نہ ہو تو پھر 1.5 ارب ہونے کے باوجود بھی ہماری حیثیت گھاس پھوس سے زیادہ نہیں دنیا میں، عملاً یہی شکل. تو یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اس کے لیے وہ کام کرنا ہوگا غلبہ دین، اقامت دین کے لیے جدوجہد. قوم کا قبلہ اگر اس رخ پر درست ہو گیا، ذاتی طور پر بھی اللہ اور رسول کی اطاعت، اس کو اصول بنا لے ہر معاملے، اور اس ملک میں اس خطے میں بھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد جو ہے وہ شروع کر دی جائے سنجیدگی کے ساتھ، قوم کا ایک قابل ذکر حصہ اگر توبہ کرے گا تو اللہ کی مدد آئے گی. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہارے قدم جما دے گا، مضبوط کر دے گا. اور سچی بات یہ کہ اس وقت ہمارے قدموں تلے زمین نہیں، وہ کر سکتا. چنانچہ دوسری آیت بھی ہے جس میں بڑے موقع انداز میں اسی مضمون کو دہرایا گیا، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ تعالیٰ لازمن مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کریں گے. لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ ایک قابل ذکر حصہ جب تک قوم کا اس طرف نہیں آئے، 100% نہ آئے، 50% نہ آئے، کوئی 20-25-30% تو آئے، وہ تو اپنا قبلہ درست کریں، تب دنیا میں مسلمانوں کے حالات بدلیں گے. ورنہ نبی اور رسول بھی جدوجہد کرتے رہے، قوم نے بحثیت مجموعی انکار کر دیا، چند ساتھی تھے ان کو جو میسر آئے، دنیا میں حالات نہیں بدل سکے. یہ اجتماعی مسئلہ، مسلمانوں کی اجتماعی حالت تبھی درست ہوگی جب اجتماعی قبلہ درست ہوگا، اور دنیا میں حالات تبھی بدلیں گے. ہاں، آخرت کا معاملہ مختلف ہے. جو اپنا قبلہ دنیا میں درست کر لے اور دنیا میں بھی غلبہ و اقامت دین کے لیے جدوجہد کرتا رہے، دین کے تقاضوں کو ادا کرتا رہے، دنیا میں تبدیلی آئی یا نہ آئی، اس کو کوئی اور ساتھی ملے یا نہیں ملے، قوم متوجہ ہوئی یا نہ ہوئی، آخرت میں اس کی کامیابی گارنٹیڈ ہے اللہ کی. اور اگر اس صراط مستقیم پر نہیں چل رہے تو بہت مشکوک ہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا. قرآن میں تو صاف کہہ چھڑایا گیا کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو کو نہیں مانتے، کچھ باتوں پر عمل ہے، کچھ کو مستقلاً چھوڑ رکھا ہے. جو کوئی یہ حرکت کرے اللہ کے دین کے ساتھ، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. دنیا کا عذاب وہ تو ہم بچش میں سر دیکھ رہے ہیں، اس عذاب سے بچنے کے لیے بھی راستہ یہی ہے. یہ قرآن کس لیے اترا تھا؟ کتاب مقدس بنا کے اوپر رکھ دو کسی کارنرس کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مبعوث ہوئے؟ پورا نظام لے کر آئے ہیں، انفرادی بھی، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں. ہم تمام معاملات اخلاقیات کو ایک طرف اٹھا کر پھینک دیں اور پھر بھی کہیں کہ جنت تو ہمارا حق ہے، پیدائشی حق ہے، تو یہی کیفیت یہود کی بھی تھی. اور قرآن مجید نے اس مینٹیلٹی کی کنڈمنیشن کی ہے، مذمت کی ہے. سیغفر لنا، ہم بخشے بخشائیں. اس توبہ سے دنیا میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اٹھیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بدل دے، وہ آئیں اپنا قبلہ درست کریں، لیکن بحثیت مجموعی قوم ساتھ نہ دے. ابھی اللہ کی طرف سے مزید اس امت کے اوپر جو ہے وہ مختلف عذاب وہ آنے ہوں، لیکن جس نے سچی توبہ کر لی اور اپنا قبلہ درست کر لیا، آخرت کی اور اصل زندگی وہی ہے اور اصل کامیابی بھی وہی ہے، کم سے کم اس طرف تو اس کا رستہ سیدھا ہو گیا، ہموار ہو گیا، صراط مستقیم پر آ گیا. لہذا یہی واحد راستہ ہے، دنیا کا مسئلہ ہو یا آخرت کا ہو، تو راستہ ہی صرف یہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.